Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala habibihi. محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعزة سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں کہ اس کے سوا کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا تاکہ وہ بچ سکیں. دین ابراہیمی میں بے شمار علو ہو چکا تھا, اس کی حقیقت نہیں رہی تھی. کسی حد تک کا آخرت کا ماننا یا کسی پہلو میں فرشتوں تک کی بات کا ماننا, لیکن ساتھ ہی فرشتوں کی عبادات کا اختیار کرنا, انہیں معبود بنانا, تو غلو بے شک بہت تھا, لیکن کہیں کوئی رمق ایسی تھی جس میں کوئی بات اخروی حیات سے متعلق بھی تھوڑی بہت ہو. بہت کم تھی لیکن تھی. ایک حصہ جو کثیر تھا وہ سخت مخالف تھا, محترز تھا, اور بنیادی طور پر پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی تو وہ وقت اتنا نازک تھا کہ اس پوری روئے زمین میں واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو حق بیان فرما رہی تھی. گرد و پیش کفر و شرک تھا, جہالت تھی, اندھیرا تھا, لیکن یوں یوں یہ بات چلی اور اوائل میں معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے وہ مسلمان ہوا. اب اس میں غلام بھی تھے, ایسے غلام بھی تھے جو نسلاً غلام تھے. جو غلام نہیں تھے معاشی طور پر کمزور تھے, مزدوری کرنے والے لوگ تھے. ظاہری حیثیت جو ہے وہ اکثریت کی کثیر تعداد تھے معدود, اس معدود میں بھی جو کثیر تعداد ہے, جو زیادہ حصہ ہے, وہ کمزور طبقہ تھا. تو کفار مکہ جب بات کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ بات کہتے بھی تھے اور محسوس بھی کرتے تھے کہ ہماری حیثیت, ہمارا لباس, ہمارا کھانا پینا, انداز تکلم و تخاطب, کیا ان کے برابر ہم بیٹھ سکتے ہیں جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ تو اگر انہیں اٹھایا جائے اور موقع دیا جائے تو ہم بات کر سکتے ہیں, بات سن سکتے ہیں. تو اللہ کریم کے حضور حیثیتیں کوئی وجود نہیں رکھتی, جاہ و جلال کسی زمرے میں نہیں گنا جاتا. ذاتی طاقت ہو, اولاد ہو, دولت ہو, اقتدار ہو, سب سے پہلے اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کا ہے نہیں. جو کچھ کسی کے پاس ہے کسی زمرے میں ہے, وہ سارا اللہ کریم کا دیا ہوا ہے. ذاتی کسی کی کوئی شے ملکیت ہے نہیں. بنیادی اور پہلی, دوسرا پہلو کہ یہ دار الابتلاء ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اس کا امتحان ہے، اگر طاقت ہے تو طاقت اس کا امتحان ہے کہ اس کا مصرف یا مصارف کیسے ہے، کمزوری ہے تو اس کمزوری میں توکل اللہ کتنا ہے، صحت ہے تو شکرانہ کتنا ہے، بیماری ہے تو اللہ جل شانہ سے جو شفا کی طلب اور خالص دعا ہے وہ کس درجے میں ہے، کیا وہ ہر ضرورت میں رب کائنات کی طرف دیکھتا ہے یا وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنی تکالیف کا مداوع سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا پہلو کہ یہ جو کچھ ہے، چاہے امتحان گاہ، یہ سارا کچھ عارضی ہے، کل من علیہا فان، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا، اس دنیا، حیات، ضروریات، احساسات، مال و دولت، وسائل، اس سارے کے بہر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت عند اللہ ایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، جو تجاوز میں مبتلا ہیں، انہیں ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ حق سے دوری ایسا اندھا کرتی ہے کہ نظر وہ کچھ آ رہا ہے جس کی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اندھا پن اس پہلو سے دور کر دیتا ہے جسے دیکھ کر جینا درکار ہے۔ تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، انہیں ڈرائیے، سے مراد انذار کی، انذار کی بات ہے، وہ انذر بالذین، ان لوگوں کو غلطی، تجاوز، زیادتی، اس پر جو انجام بد ہوگا اس سے مطلع ایسے فرمائیں کہ ان کے ایمان اور مضبوط ہوں اور راسخ ہوں اور صالح اور نیک اعمال جو ہیں اختیار کر سکیں، بدی یا کمزوری ہے اسے چھوڑ سکیں، حیات دنیا کی بسر کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو روز معاشر پیش ہونا جو ہے اسے دیکھتے ہوئے ان اعمال کو اختیار کر رہے ہوں۔ بالذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو روز معاشر حساب کتاب کے دن اس کے حضور پیش ہونا ہے، جنہیں اس حاضری کا احساس ہے کسی درجے کا بھی صحیح، اب انہیں توجہ جو ہے وہ دیں، انہیں حقیقت آشنا فرماتے چلے جائیں، جو حصے ان کے پاس ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی تو وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا فرمان ماز سماعت سے نہیں، نہاں خانہ دل سے جا کر ٹکراتا ہے۔ آپ دنیا کی زندگی میں بھی غور کریں کہ جس طرف کی طلب ہوتی ہے اس طرف کی بات بندہ بڑا دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، اور جو پہلو بے معنی ہوں، جن کی ضرورت نہ ہو، جو بندہ چاہ نہ رہا ہو، تو وہ بات سننے کے بعد اس سے پوچھیں تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ بات ہوئی کیا ہے، کتنی دیر ہوئی، کن پہلوؤں پر بات ہوئی، اسے سمجھ نہیں ہوتی، اس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ تو یہ تو عمومی دنیا کی بات ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان عمومی نہیں ہوتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دار دنیا میں زندگی بسر فرمائی، انہی ضروریات میں سے آپ نے اپنی مبارک زندگی گزارتے ہوئے دار دنیا میں جو اللہ کریم نے آپ کا وقت مقرر فرمایا تھا اسے بسر فرمایا، بھوک کے حوالے سے، پیاس کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے، دکھ سکھ کے پہلوؤں سے، ہر پہلو سے آپ نے زندگی مبارک بسر فرمائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا ایسا ہے کہ جسے یہ خوش قسمتی خوش نصیبی اللہ نے عطا فرمائی آپ کے ارشادات کی شیرینی ماز سما تک نہیں رہی، نہاں خانے دل تک اس پہلو اور اس قوت سے اتری کہ ایمان کا وہ درجہ نصیب ہوا جو غیر انبیاء میں اس جماعت صحابہ کے بعد کسی کا ہو نہیں سکتا، اس بلندی کا ایمان نصیب ہوا. اور اس درد کو آپ اس حدیث شریف سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا صحابی یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھ یا آدھی مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خیرات کر دے، غیر صحابی اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، تو وہ آدھی مٹھ جو عند اللہ مقبول ہے. ہمارے نزدیک سونا سونا ہے، جو ہے ہمارے نزدیک اوزان ہیں کہ سونا تو اود پہاڑ جتنا ہے، تو یہ تو آدھی چھٹاکی بھی نہیں بنے گی. آدھ مٹھ جاؤ تو جو آدھ چھٹاک نہیں بن رہی اور دوسری طرف وہ لاکھوں ٹنوں میں بات چلی جائے گی. ہمارے لیے حیثیت ہے جب اس کا پہلو اللہ جل شانہ کے حضور کی طرف سے دیکھیں گے تو کیا حیثیت ہے. تو اس کن فیکون، یہی حکم اللہ نے سونے کے پہاڑ کو بھی ارشاد فرمایا، کسی شے کا وجود نہیں جسے اس نے نہیں حکم فرمایا. تو خالق ہے، سونا سونا تب ہے جو اسے وہ سونا رکھے. سونے کو ختم کر دے سونا اپنی حیثیت نہیں رکھ سکتا. اب درکار کیا ہے؟ خالص نیت، اللہ کی رضا، وہ پہلو جن کے لیے آپ تربیت کے لیے جمع ہیں، وہ پہلو اصل ہے. یہ حیثیتیں معنی نہیں رکھتی، یہ طاقتیں معنی نہیں رکھتی. کیا معنی رکھتا ہے؟ رجوع اللہ اور خالص. اور ہم کر کیا سکتے؟ ایک سر درد شروع ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے دنیا الٹ پلٹ گئی ہے، زندگی اکھڑ گئی ہے. ایک رات بیماری کی صورت میں اگر جاگ کر گزاری جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. کہنے کو تو ایک رات ہے لیکن وہ بیماری اور تکلیف کی صورت میں گزاری جائے، اور وہی رات جو سرانے پر سر رکھتے نہیں سمجھ آتا کہ یہ پل بھر میں رات کیسے گزر گئی. بیماری کی صورت میں تکلیف سے جاگتے ہوئے گزاری جائے، وہ ایک رات اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو جو حصے عند اللہ مقبول ہیں وہ خالص اس کی رضا کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ضروری. پھر اس ساری گفتگو کا ایک اور پہلو بھی ہے، انسانی فطرت ہے. اسے جس درجے کی جزا و سزا کا احساس ہو اتنا یہ پابند رہتا ہے. اب ہر ایک کی وجود، ذہن، ہر طرح کی سزا الگ ہے، ایک جیسی نہیں ہے. تو جب استعداد وجودی الگ ہیں تو یہ استعداد کے پہلوؤں میں سوچ، طلب، قوت، ہر پہلو آتا ہے. جب اتنے پہلوؤں سے ہر ایک کا اپنا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہو کہ سارے ایک بات پر متفق ہوں؟ اب کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ چاہے گا کہ دوسروں سے زیادہ حصہ میرے پاس ہو. جو کمزور ہے وہ اپنے حصے کا تحفظ نہیں کر پائے گا. پھر یہ جو دار دنیا کے اس امتحان گاہ کے اثرات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا جو اثر ہے وہ نفس کو توانا کرنا ہے. نفس کا طاقتور ہو جانا ہے، جسے اپنی ذات سے اٹھنے والا یہ تخیری عمل شیطان بھی تقویت دے رہا ہوتا ہے. ہم خود ایک دوسرے کو بگاڑنے کا بہت بڑا سبب ہوتے ہیں. آپ کا جی یہ کمال ہے، جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں، جیسی حیثیت آپ کو اللہ نے دی ہے دوسرے کی نہیں. باپ بیٹے کے تقابلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حد نہیں ہوگی. استاد شاگرد کے تقابلی جائزے، اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، حد نہیں ہوگی. پھر دینی پہلو پر آ کر کی جا رہی ہوتی ہے، حد نہیں ہوگی. کو کہیں کسی کا کسی جگہ تقابلی جائزہ کرنا یا اس کا مقابلہ ہونا اور وہ درست نہ ہونا، اور چے جائے کہ آپ دینی پہلو میں آ کر شروع کر دیں. استاد جس سے الف بے آ با تا بھی پڑھی ہے، اس کی حیثیت بھی والد جیسی. چے جائے کہ اس استاد شاگرد کی بات ہو، والد اولاد کی بات پر آ کر موازنہ شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی گفتگو مزید رعونت کا سبب بنتی ہے، مزید تعداد کا سبب بنتی ہے. انسانی نفس جتنا توانا ہوتا ہے، اس کی توانا ہونے کی حیثیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایمانی پہلوؤں کا کمزور ہونا اسے توانا کر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ خالص ایمان نصیب ہو، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ توانا ہو؟ اندھیرے کا وجود نہیں ہے، وجود روشنی کا ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرے کو وجود دے رہا ہے. نفس اور شیطان کی کیا جرت؟ اللہ جل شانو کی حفاظت سے باہر نکلنا یہ بنیاد ہے غلطی کی. وہاں خالص نہ رہنا یہ بنیاد ہے اس ساری خرابی میں پھنسنے کی. تو انسان اور اس کی فطرت میں، آپ جائزہ لیجئے گا معاشروں میں، اپنی آبادیوں میں، جہاں پوچھ گچھ ہے وہاں مزاج اور اعمال اور طرح کے نظر آ رہے ہیں. وہی لوگ جہاں پوچھ گچھ نہیں ہے، جزا سزا کا احساس نہیں ہے، ان کے مزاج اور ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے. آپ گرد و پیش غور کریں کہ گھر کا سربراہ اٹھ جائے نا تو گھر بکھر جاتا ہے. وہی بچے ہیں، وہی گھر ہے، حیثیت بھی قائم رہے، مزاج قائم نہیں رہتے. کیوں؟ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہا، غلط اور صحیح پر پرسش ہوگی یہ احساس جاتا رہا. تو جب انسان کو آخرت کا بحثیت مسلمان ایمان مضبوط نصیب ہوگا تو اعمال کو دیکھے گا، سوچوں تک کو پرکھے گا. چونکہ انہی سوچوں پر عمل کی طرف بندہ چلتا ہے، وہ باریکیوں میں چلا جائے گا، اللہ جل شانہ کی رضا کو دیکھے گا، اس کی کرم کی طلب کرتے ہوئے تجاوز چھوڑے گا. یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ غلطی کرتے رہنا اور یہ کہنا وہ معاف فرما دے گا، یہ بجائے خود ایک تجاوز ہے. اب معافی تو ہوئی، لیکن کیا وہ شرمندگی والا احساس ہے؟ کیا اس غلطی کو چھوڑ دیا کیا ہے؟ تو معافی ہوئی، لیکن اگر اسے دہرایا جا رہا ہے تو یہ تمسخر کے معنوں میں چلا جائے گا، تجاوز کے معنوں میں چلا جائے گا، زیادتی کہلائے گا، یہ معافی کے پہلو نہیں ہو. تو دنیا کی حیات بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جزا و سزا اس مخلوق کو حدود و قیود میں پابند کرتا ہے. اور اگر یہ احساس دنیا میں جزا و سزا کا نہ رہے تو یہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے، طاقتور زیادتی کرتا ہے، مظلوم اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ احساس ہو اور جزا و سزا ہو تو جا جو لوگ وحشی کہلاتے تھے وہ بھی نظم و نظم کے تحت چل رہے ہیں دنیا کے معاشروں میں دیکھ لیں. تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرو, وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ, ایسے لوگوں کو آپ مطلع فرمائیں, يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, جنہیں روز معاشر اللہ جل شانہ کے حضور جمع ہونا ہے, لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, اور جنہیں یہ خیال ہو, جنہیں یہ کیفیت نصیب ہو کہ جہاں پیش ہونا ہے وہاں اور کوئی دوست, کوئی شفاعت کرنے والا دوست کیا ہے, وہ معاونت جو سکھ کا سبب بنے. شفاعت کیا جو کمزوری کے باوجود کامیابی سے ہمکناری کی پہلو جو سبب بنے. تو جنہیں یہ کیفیت نصیب ہو کہ روز محشر سوائے اللہ کے پھر کوئی ذات نہیں ہے جہاں سے یہ رعایت نصیب ہو سکے, جس کا کرم اور احسان ہو سکے, تو وہ پھر اپنے معمولات کو دیکھیں گے, شب و روز کو دیکھیں گے, ان تربیت گاہوں سے حاصل کی گئی تربیت سے اپنی زندگی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کرنے کی اپنی سی صحیح پوری کریں گے, خالص کریں گے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تاکہ وہ بچ سکیں. یہ حال اور کیفیت متقی کا بیان فرمایا گیا. تو آپ نے ارشادات عالی ارشادات باری کی جو تسلسل ہے اسی تسلسل میں ترجمہ فرمایا ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, جنہیں وہ کیفیت متقی کی نصیب ہو, اس کیفیت کا محاصل کیا ہے, یتقون کے جو معنی و مفاہیم ہیں وہ کیا ہوگی اس حال میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ کا کرم اور احسان انہیں نصیب ہوگا, تو صورت کیا ہوگی اور بچ سکیں. چونکہ جو کچھ ہم لے کر جا رہے ہیں, جو کچھ سامان ہم اٹھائے اپنی پیٹھوں پر جا رہے ہوں گے, حساب تو اس کا ہوگا. یہاں سے جب حال اور کیفیت تقوی کی نصیب ہوگی تو پھر لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی روز محشر. اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نزاکت جو اس زندگی کا بسر کرنا, اس زندگی کے بسر کرنے کے طریقے اور سلیقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے, اور وہ توجہ, وہ حال, چونکہ جب یہاں فرمایا گیا نا کہ ڈرائیے, تو یہ تربیت کہاں سے دی جا رہی ہے کہ نا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, گناہگار آدمی ہوں, کم علم کمزور آدمی ہوں, اللہ کریم میری کمی بیشیاں معاف, آپ سے گفتگو کر, کیا اس وقت میری توجہ کہیں اور ہے, ساری کی ساری آپ کی طرف, ان کے مدارج پر, اس کے مدارج پر بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں اس وقت تو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو کلام کرنا ہوتا ہے نا مسلسل فی البدی, یہ آپ کسی اور طرف سوچنے چلے جائیں آپ کا کلام جو ہے اس میں رکاوٹ آ جائے گی, آپ کو خود معلوم نہیں رہے گا کہ میں نے پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا, جو کچھ عرض کر رہا ہوں میرے سامنے لکھا ہوا تو نہیں. آپ کو رو برو محسوس کرتے ہوئے ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے گزارشات پیش کر رہا ہوں. جیسا ہوں جتنا ہوں جس طرح کی بھی بات ہے میری پوری توجہ ایسے. موضوع دین ہے یہ اللہ کا شکر ہے, مقصد خالص ہے یہ اس کا احسان. ایک لحظے کو سوچو سن. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں کس طرف متوجہ اللہ ہونا, جنہیں اللہ سے مل لینے کا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا احساس ہے انہیں توجہ نصیب ہو رہی ہے کہاں سے, بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا کو سوچو تو صحیح کس درجے کی خوشبختی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, حیرانگی ہو جاتی ہے جب اس کی اس موضوع پر اس کے موضوعات پر بات کرتے جائیں. یہ مرکب معذ الفاظ نہیں ہے, یہ تو دنیا ہماری ضرورت ہے. کلام ذاتی اس کی بہت خوبصورت بہت پہلو, کوئی مقابل نہیں ہے. یکتا ہے اپنے حصے میں. اللہ کریم اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کمی بیشی جو ہماری ہے اس میں اور ذاتی حیاتی معاملات جو زندگی کے ان میں اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ